السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے کورونا وائرس کی صورتحال. بھارت میں پہلی مرتبہ 50,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے مریضوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,461 مریض چل بسے ہیں. 27 مئی کے بعد ہلاکتوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے. کورونا وائرس سے دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ متاثرہ ملک برازیل، جس میں ہلاکتوں کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. برازیل نے کیسز اور ہلاکتوں میں اضافے کے باوجود غیر ملکی افراد پر سفری پابندیوں پر عائد پابندی ختم کر دی ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 32 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 1,114 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 65 نئے کیسز کی خبر دی ہے. ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 36,538 ہو گئی ہے. وزارت صحت نے وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,281 بتائی ہے، جبکہ 25,544 افراد صحت یاب ہوئے ہیں. آسٹریلیا کے ریاست وکٹوریا میں 723 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد فیس ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. خبروں کی تفصیل. افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلم خلیلزاد نے بدھ کی شام افغانستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، جس کے بعد قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے جن کے بارے میں امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو دوحہ میں ہونے والے سمجھوتے میں اتفاق کیا گیا تھا. کونسل کے ترجمان فریدون خاخون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان حکومت کی قید میں طالبان کے 5,000 اور طالبان کی قید میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 1,000 اہلکاروں کی رہائی چند روز میں مکمل کر لی جائے گی. افغانستان کے صدارتی محل کا کہنا ہے کہ زلم خلیلزاد نے بدھ کی شام افغان صدر اشرف غنی، قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ، سابق افغان صدر حامد کرزئی اور دیگر اعلی حکام کے ساتھ مشترکہ ملاقات کی ہے، جس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اعلان کردہ جنگ بندی میں مزید توسیع کے امکانات پر بھی غور کیا گیا. پاکستان نے دونوں فریقین کی طرف سے اعلان کردہ 3 روزہ عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے. پاکستان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ پرامن اور مستحکم افغانستان کا مقصد حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہے، اور امید ہے کہ دونوں فریقین کی طرف سے امریکہ اور طالبان کے درمیان طے ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا، جس سے بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی. پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے پرامن، مستحکم، جمہوری، خوشحال اور متحد افغانستان کا خواہاں ہے، جس میں امن و سکون ہو اور وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی پرامن رہے. پاکستان نے رواں ہفتے بھارت کو فرانس کے تیار کردہ 5 رافیل طیارے ملنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایسے طیارے حاصل کرنے سے خطے میں اسلحے کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی کے بقول بعض دفاعی ماہرین یہ خیال کرتے ہیں کہ ان طیاروں میں جوہری ہتھیار لے جانے والا نظام نصب کیا جا سکتا ہے. بھارت کی حکومت کے کسی عہدیدار کا پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن بھارت کے بعض تجزیہ کار پاکستان کے خدشات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت کو ایسا کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے بقول جنوبی ایشیا کے دو حریف جوہری ملکوں کے پاس جوہری ہتھیار لے جانے والے دیگر جدید نظام موجود ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات پر مبنی 2 قانونی بل کثرت رائے سے منظور کر لیے ہیں. جمعرات کو سینٹ کے منعقدہ اجلاس میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل 2020 پر رائے شماری کے نتیجے میں کثرت رائے سے انہیں منظور کر لیا گیا. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ نے پشاور میں عدالت کے اندر توہین مذہب کے الزام میں قید شخص کے قتل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پشاور کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے والے طاہر نسیم کے خلاف نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی رپورٹ پر پولیس نے توہین مذہب کے دفعات کے تحت 2018 میں یہ مقدمہ درج کیا تھا، اور وہ پشاور جیل سے عدالت مقدمے کی سماعت کے لیے لائے گئے تھے، جہاں پر عدالت کے اندر ایک شخص نے انہیں پستول سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ طاہر نسیم امریکی شہری تھے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی یہ رپورٹ ابھی تھوڑی دیر میں پیش کریں گے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات پر مبنی دو قانونی بل کثرت رائے سے منظور کر لیے ہیں۔ جمعرات کو سینٹ کے منعقدہ اجلاس میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 پر رائے شماری کے نتیجے میں انہیں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس سے قبل حزب اختلاف کی جماعتوں نے قومی اسمبلی سے ان قانونی بلوں کی منظوری پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
رات کو سینٹ کے اجلاس میں اپوزیشن کی پیش کردہ ترامیم پر حکومت کی جانب سے اتفاق کے بعد ترمیم شدہ بل ایوان سے منظور کر لیا گیا۔ سینٹ اجلاس سے قبل سینٹ کی کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس ہوا، جس میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل منظور کر لیے گئے۔ سینٹ سے منظوری کے بعد یہ ترمیمی بل قومی اسمبلی کو دوبارہ بھجوائے گئے، اور جمعرات کی سپہر ہی ہونے والے مختصر اجلاس میں ان دونوں ترمیم شدہ بل کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون سازی فوری طور پر ایف اے ٹی ایف کے ایشیا پیسیفک گروپ کو بھجوائی جائے گی، اور امید ہے کہ گروپ اس کا جائزہ لے کر اکتوبر میں ہونے والے پلینری اجلاس میں اسے پیش کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایف اے ٹی ایف کی سفارشات کے مطابق پاکستان نے تمام مراحل طے کر لیے ہیں، اس لیے کوئی جواز نہیں بنتا کہ پاکستان کو اب بھی گرے لسٹ میں برقرار رکھا جائے۔
ہم یہ جو ٹائم بارڈ لیجسلیشن آپ نے کی ہے، ہم اس کی فوری رپورٹ کریں گے ٹو دی ایشیا پیسیفک گروپ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایشیا پیسیفک گروپ اس کو انالائز کر کے پلینری جو ہونی ہے ان اکتوبر اس میں پیش کرے گی۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے وہ سب جو مراحل تھے وہ طے کر لیے ہیں، اور کوئی جواز نہیں ٹھہرتا کہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کو انشاءاللہ ہم وائٹ لسٹ میں دوبارہ لے کر آئیں گے، اور اگر پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو اس کا سہرا پوری قوم کے سر ہے، آپ کے سر ہے، اس سینٹ کے سر ہے۔
وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے بھی کہا کہ اس قانون سازی کے ذریعے ہمیں ایف اے ٹی ایف کی ڈیڈ لائن پر پورا اترنے میں مدد ملے گی۔
آج سینٹ آف پاکستان سے فیڈ ریلیٹڈ جو دو بلز پاس ہوئے ہیں، ایک یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ایکٹ 1948 اس کا امینڈمنٹ ہے، اور دوسرا اے ٹی اے یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جو ریلیٹیبل بل ہے یو این ایس سی کا، وہ پاس ہوا۔ اور اگین پوری قوم مستحق ہے مبارکباد کی، کیونکہ یہ جو ڈیڈ لائن ہے فیٹپ کی اس کو میٹ کیا جائے گا ان بلز کے تھرو۔
حزب اختلاف کے رہنماؤں کے تحفظات اور ایوان بالا میں اکثریت رکھنے کے باعث حکومت نے صرف ایف اے ٹی ایف سے متعلق دو بل ایوان میں پیش کیے، جبکہ احتساب سے متعلق قانون سازی اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث مؤخر کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد حاکان عباسی نے کہا کہ حکومت ایف اے ٹی ایف کے نام پر اکنامک ٹیررزم بل بھی منظور کروانا چاہتی تھی، جو انسانی حقوق اور جمہوریت کی نفی ہوتا۔
ایک بل جو آج پاس ہوا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا، اس میں چار الفاظ کی ترمیم ہم نے دی جس کو حکومت نے قبول کیا، جو اس کا ایسوسیٹڈ یعنی اس کے ساتھ منسلک جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ تھی، اس کے اندر جو پرسن کی ڈیفینیشن تھی ہم نے اس کو کوسچن کیا، اور وہ بات بھی منظور ہو گئی کہ پرسن کی ڈیفینیشن پاکستان کے دوسرے قوانین کے مطابق ہوگی، اور جو سٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو ریزنز ہے اس میں بھی اس کا ذکر کیا جائے گا. یہ دو بل تقریباً 20-25 منٹ میں ان کا فیصلہ ہو گیا.
خیال رہے کہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ تیزی سے اپنے پورے ایکشن پلان کو جون 2020 تک مکمل کرے، ورنہ اسے نگرانی کے دائرہ اختیار کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا، جسے عام طور پر بلیک لسٹ کہا جاتا ہے. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان نے رواں ہفتے بھارت کو فرانس کے تیار کردہ 5 رافیل طیارے ملنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایسے طیارے حاصل کرنے سے خطے میں اسلحے کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے، جن کے بارے میں پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کے بقول بعض دفاعی ماہرین یہ خیال کرتے ہیں کہ ان طیاروں میں جوہری ہتھیار لے جانے والا نصاب نصب کیا جا سکتا ہے. بھارت کی حکومت کے کسی عہدیدار کا پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان کے بیان کے بارے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن بھارت کے بعض تجزیہ کار پاکستان کے خدشات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت کو ایسا کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ ان کے بقول جنوبی ایشیا کے دو حریف جوہری ملکوں کے پاس جوہری ہتھیار لے جانے والے دیگر جدید نظام بھی موجود ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان نے رواں ہفتے بھارت کو فرانس کے تیار کردہ 5 رافیل طیارے ملنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایسے طیارے حاصل کرنے سے خطے میں اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے جمعرات کو معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان کے لیے یہ بات باعث تشویش ہے کہ بھارت اپنی حقیقی ضروریات سے ماورا اپنی دفاعی استعداد کار کو بڑھا رہا ہے.
Of the recent acquisition of Rafale jets by the Indian Air Force. According to some former senior Indian officials and several international publications, these Rafale jets are dual capable systems that can also be modified as nuclear weapon delivery systems.
ترجمان کے بقول حالیہ دنوں میں انہوں نے بھارتی فضائیہ کی طرف سے رافیل طیارے حاصل کرنے کی رپورٹ دیکھی ہیں، اور بعض سابق بھارتی عہدیداروں اور متعدد بین الاقوامی اخبارات کے مطابق رافیل طیارے دوہرے نظام کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے بقول ان میں جوہری ہتھیار لے جانے کی استعداد کار بڑھائی جا سکتی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان کے بیان پر بھارتی حکومت کے کسی عہدیدار کا تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. تاہم بھارت کی فوج کے سابق افسر اور دفاعی امور کے تجزیہ کار پروین سہنی کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ بھارت کو رافیل طیاروں میں جوہری ہتھیار لے جانے کا کوئی نظام نصب کرنے کی ضرورت ہوگی.
دیکھیے، نیوکلیئر ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہوائی جہاز گیا اور نیوکلیئر بمب پھینک کے آ گیا. اس کے ساتھ بہت سارے اور ہوائی جہاز چاہیے ہوتے ہیں، اور کوئی کارن بھی تو ہونا چاہیے نیوکلیئر ویپن کا. کارن کیا ہے؟ مجھے تو کچھ کارن سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. تو دیکھیے، یہ اگر اس طریقے کی بات کہی جا رہی ہے تو آنےسٹلی آئی ہیو نو آنسرز ٹو دس. آئی سی دس مور ایز اے پولیٹیکل پوائنٹ بینگ میڈ، نتھنگ مور دین دیٹ. اٹ از ناٹ اے ملٹری میٹر.
یاد رہے کہ فرانس کی طرف سے بھارت کو 5 رافیل طیارے کیسے وقت فراہم کیے گئے ہیں، جب حال ہی میں لداخ کے متنازع علاقے میں چین اور بھارتی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپ کے درمیان دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. تاہم تجزیہ کار پروین سہنی کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے رافیل طیارے خریدنے کا تعلق چین بھارت کشیدگی سے نہیں ہے. ان کے بقول بھارت ایک عرصے سے اپنی فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوشاں ہے.
دیکھیے، ایسا ہے، ان کو تو پہلے سے ہی آنا تھا. یو سی، دیر آر ادر تھنگز وچ ہیو بین پروکیورڈ ان اے ہری، بٹ رافیل جیٹس ان اینی کیس ور کمنگ، سو دس از دا فرسٹ لاٹ دیٹ ہیز کم. اب ہمارے یہاں بھی جو میڈیا ہے، اب کیونکہ وہ اس ٹینشن کے درمیان آئے ہیں، تو یہاں بھی جو جرنلسٹ ہے انہوں نے کافی اس کو اچھال دی ہے بات کو، سمجھے نا، کہ جیسے کہ کوئی عجوبہ آ گیا ہے، کچھ عجیب سا ہتھیار آ گیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک ویپن سسٹم ہے، ایک ویپن پلیٹ فارم ہے.
یاد رہے کہ بھارت نے 2016 میں فرانس سے 36 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، اور بعض اطلاعات کے مطابق بھارت کو 2021 کے اواخر میں یہ تمام طیارے مل سکیں گے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کراچی میں رواں ہفتے کے آغاز میں شدید بارش اور اربن فلڈنگ سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ شہر کی صفائی کا کام شروع کریں تاکہ شہری زندگی کو بحال کیا جا سکے. اس مقصد کے لیے فوج کو بھی اتھارٹی پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ایک جانب سندھ حکومت کی جانب سے اب تک اس پر کوئی موقف سامنے نہیں آیا تو دوسری جانب شہری امور کے ماہرین ان اقدامات کو عارضی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان عارضی اقدامات سے شہر کے بنیادی بلدیاتی مسائل کا حل ممکن نہیں۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
کراچی میں رواں ہفتے ہونے والی شدید بارش، اربن فلڈنگ اور اس سے پیدا شدہ صورتحال سے شہری زندگی شدید متاثر ہوئی ہے، جس کے اثرات کئی روز بعد بھی شہر کے مختلف علاقوں میں اب بھی واضح ہیں۔ پیر کے روز شہر کے دو اضلاع میں ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے نالے بھر گئے، سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا، جبکہ نالوں میں پڑا کچرا سڑکوں، چوراہوں اور گلیوں میں پھیلا ہوا ہے، جس سے مونسون کے موسم میں وبائی امراض پھوٹنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو فوری طور پر صفائی کا کام شروع کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اس کام میں فوج کو بھی اتھارٹی کا ہاتھ بٹانے کو کہا گیا ہے۔ چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل اور دیگر اعلیٰ فوجی حکام بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کراچی پہنچ گئے ہیں۔ این ڈی ایم اے اور فوجی حکام اس بارے میں گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ تاہم اب تک سندھ حکومت کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ گزشتہ روز صوبائی وزیر اطلاعات ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت اپنے بھرپور وسائل کے ذریعے بارش کے بعد پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔
پوری کوشش کی گئی بھی ہے اور جا رہی ہے کہ جو علاقے ہیں ان کو صاف کیا جائے تاکہ وہاں کے جو شہری ہیں ان کی تکالیف میں کمی آئے، لیکن شرارتی لوگ باز نہیں آتے اور وہ بجائے اس کے کہ تنقید بھلے ہم پر کریں لیکن وہ ہنڈرنسز بھی ڈال رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پتھر، یہ بڑی بڑی چیزیں کہاں سے آتی ہیں نالوں میں؟ ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنی خدمت کر رہے ہیں۔
لیکن دوسری جانب شہری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے فوج کی مدد سے شہر صاف کرانے کا کام محض عارضی اقدام ہے، جس سے شہر کے اصل مسائل کا حل تلاش کرنا ممکن نہیں۔ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی اور شہری امور کے ماہر فہیم الزمان کا کہنا ہے کہ صوبے میں بلدیاتی نظام انتہائی کمزور ہے، بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنائے بغیر ان مسائل کا حل ممکن ہی نہیں۔
اس سے شہر صاف تھوڑی ہوگا۔ لوگوں کو اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی اگر 6 ڈسٹرکٹس ہیں تو 247 یونین کاؤنسلز ہیں۔ جب تک آپ ان یونین کاؤنسلز کو امپاور نہیں کریں گے، ان کو مشینوں میں اکوپمنٹ نہیں پرووائڈ کریں گے، ان کو مین پاور نہیں پرووائڈ کریں گے، اس وقت تک آپ شہر کو صاف نہیں کر سکتے۔
ادھر سندھ حکومت نے مونسون کے خطرات کو کم کرنے کے لیے ہنگامی کارروائیوں کے لیے خصوصی گرانٹ کے تحت 230 ملین روپے کی رقم جاری کر دی ہے، جس کے تحت شہر بھر میں نالوں کی صفائی کا کام تیز کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ندی نالوں سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام اگست کے آخر تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ نے پشاور میں عدالت کے اندر توہین مذہب کے الزام میں قید شخص کے قتل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پشاور کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے والے طاہر نسیم کے خلاف نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی رپورٹ پر پولیس نے توہین مذہب کی دفعات کے تحت 2018 میں یہ مقدمہ درج کیا تھا اور وہ پشاور جیل سے عدالت میں مقدمے کی سماعت کے لیے لائے گئے، جہاں پر عدالت کے اندر ایک شخص نے انہیں پستول سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ طاہر نسیم امریکی شہری تھے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکہ نے پشاور کی عدالت میں توہین مذہب کے الزام میں زیر حراست ملزم کے قتل کے واقعے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ امریکی حکومت نے جمعرات کے روز جاری کردہ بیان میں اس واقعے کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے حکومت پاکستان کو اس کا سدباب کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ توہین مذہب کے الزام میں پشاور جیل میں قید طاہر نسیم کو بدھ کے روز اس وقت عدالت کے اندر ایک مسلح شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا جب جج ان کے خلاف 2018 میں درج مقدمے کی سماعت کر رہا تھا۔ ملک بھر میں طاہر نسیم کی عدالت کے اندر قتل کے اس واقعے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مذہبی رجحانات کے حامل طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ طاہر نسیم کی عدالت میں قتل کے واقعے کو صحیح اور جائز سمجھتے ہیں، جبکہ مترقی اور جمہوری ذہن والے حلقے اس واقعے پر افسوس کر رہے ہیں۔ پشاور میں مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جمعرات کے روز صوبائی اسمبلی کے سامنے طاہر نسیم کو قتل کرنے والے شخص کے حق میں ایک مظاہرہ کیا اور اس ملزم کو جلد از جلد رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے سے خطاب کرنے والے مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس فعل کو جائز قرار دیا ہے۔ دری اسنا طاہر نسیم کو قتل کرنے والے مبینہ ملزم خالد کو پولیس نے جمعرات کی صبح انتہائی سخت سیکورٹی میں انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل دکھائی دے رہی ہے اور دوہری شہریت پر وزیر اعظم عمران خان کے معاونین ظفر مرزا اور تانیہ ایڈرس مستعفی ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری اور بعض تجزیہ کاروں کی نظر میں دونوں کے استعفوں کا دوہری شہریت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور ان دونوں معاونین خصوصی پر لگے بعض الزامات کی وجہ سے انہیں گھر جانا پڑا۔ مزید تفصیلات ہم آپ کو اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں سنوائیں گے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیل زاد نے بدھ کی شام افغانستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جس کے بعد قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل نے کہا کہ افغان حکومت اور طالبان ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے جن کے بارے میں امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو دوحہ میں ہونے والے سمجھوتے میں اتفاق کیا گیا تھا۔ کاؤنسل کے ترجمان فریدون خازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان حکومت کی قید میں طالبان کے 5,000 اور طالبان کی قید میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 1,000 اہلکاروں کی رہائی چند روز میں مکمل کر لی جائے گی۔ افغانستان کے صدارتی محل کا کہنا ہے کہ زلمے خلیل زاد نے بدھ کی شام افغان صدر اشرف غنی، قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ، سابق افغان صدر حامد کرزئی اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ مشترکہ ملاقات کی، جس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اعلان کردہ جنگ بندی میں مزید توسیع کے امکانات پر بھی غور کیا گیا۔ ادھر پاکستان نے دونوں فریقوں کی طرف سے اعلان کردہ 3 روزہ عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ پرامن اور مستحکم افغانستان کا مقصد حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہے اور امید ہے کہ دونوں فریقین کی طرف سے امریکہ اور طالبان کے درمیان طے ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا، جس سے بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ پاکستان نے مزید کہا کہ وہ ایسے پرامن، مستحکم جمہوری، خوشحال اور متحد افغانستان کا خواہاں ہے جس میں امن و سکون ہو اور وہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھی پر امن رہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی حال ہی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر جو گفتگو ہوئی، اس میں طالبان کو امریکی فوجیوں کے قتل کے عوض روسی انعام کی پیشکش کے مبینہ الزام کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ یہ ایک بے بنیاد الزام ہے۔ انہوں نے یہ بات بدھ کو جاری ہونے والے ایک انٹرویو میں کہی جو انہوں نے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اس مبینہ الزام کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ روس نے عسکریت پسندوں کو افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجیوں پر حملے کرنے پر انعام کی رقم مقرر کی ہے۔ طویل انٹرویو کے ایک اقتباس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ پچھلے ہفتے روسی صدر پیوٹن سے فون پر بات ہوئی، کئی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے اس بات کا پھر اعادہ کیا کہ انعام کی پیشکش کا الزام بے بنیاد ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاملہ کبھی بھی میرے سامنے پیش نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس نے اس کو کبھی بھی حقیقت نہیں سمجھا اور اس قابل نہیں سمجھا کہ اس سے مجھے باقاعدہ باخبر کیا جائے۔ اگر یہ معاملہ میرے سامنے پیش ہوتا تو میں یقینی طور پر اس کے بارے میں کچھ کرتا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی محکمہ دفاع اور انٹیلیجنس اداروں کو ایک عرصے سے افغانستان میں روسی مداخلت کے بارے میں تشویش رہی اور انہوں نے بار بار شکایت کی کہ روس طالبان کو تربیت اور ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ 1 جولائی کو امریکی محکمہ دفاع نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں قتل کے بدلے انعام کے الزام کا ذکر کیے بغیر یہ انتباہ کیا گیا تھا کہ افغانستان میں روسی اثر و نفوذ بڑھتا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا کہ افغانستان کے معاملات میں بہت زیادہ ملوث ہونے کی روس کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ اور اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور خبریں۔ اسد صہیب کی زبانی۔
دنیا کے کئی ملکوں میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے اور امریکہ میں ہلاکتیں 1.5 لاکھ سے بڑھ گئی ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 52,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں بدھ کو وائرس کے باعث 1461 مریض چل بسے۔ 27 مئی کے بعد ہلاکتوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے شکار مزید 32 مریضوں کا انتقال ہوا، جبکہ 1,114 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 5,924 ہو گئی ہے. پاکستان میں اب تک 2,77,371 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے, جن میں سے 2,46,131 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. دوسری جانب مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے امریکہ میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ پر سوالات اٹھا دیے ہیں. ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران بل گیٹس نے کہا کہ امریکہ میں کرونا ٹیسٹ کے نتائج تاخیر سے عوام کو موصول ہوتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ کے نتائج فوری طور پر آ جائیں تاکہ وہ اس کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کر کے دوسروں کو وائرس سے بچا سکیں. بل گیٹس کا کہنا تھا کہ عوام سوال اٹھانے پر مجبور ہیں کہ وہ ایسے ٹیسٹ کے لیے رقم کیوں خرچ کریں جن کے نتائج 3 دن یا 1 ہفتے بعد موصول ہوتے ہیں. ادھر برطانوی حکام نے وائرس کی تشخیص یا علامات رکھنے والے افراد کے لیے آئسولیشن میں رہنے کے لیے میعاد میں توسیع کر دی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اب وائرس سے متاثرہ مریض یا علامات رکھنے والے 7 کے بجائے 10 روز تک آئسولیشن میں رہنے کے پابند ہوں گے. عالمگیر وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل اٹلی نے بھی کرونا وائرس ایمرجنسی کے میعاد میں 15 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے. جاپان میں وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کو ملک میں وائرس کے ریکارڈ 1,264 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جاپان میں بدھ کو وائرس سے 3 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ وبا پھیلنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ملک میں 1,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں. دریسنا کرونا وائرس کے باعث یورپ کی طیارہ ساز کمپنی ایئر بس نے A350 ساخت کے طیاروں کی پروڈکشن میں کمی کر دی ہے. ایئر بس حکام کا کہنا ہے کہ انہیں رواں سال کی دوسری سہ ماہی کے دوران توقعات سے بھی زیادہ خسارے کا سامنا ہے. ایئر بس حکام کا کہنا ہے کہ دوسری سہ ماہی کے دوران 4.4 ارب یورو کا ہدف مقرر کیا گیا تھا, لیکن عالمی وبا کے باعث کمپنی اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکی.
افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 65 نئے کیسز کی خبر دی ہے. ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 36,538 ہو گئی. وزارت صحت نے وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,281 بتائی, جبکہ 25,544 افراد صحت یاب ہوئے. دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,70,00,000 اور اموات 6,70,000 سے تجاوز کر گئی. متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے. جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کرونا وائرس کے 44,00,000 مستند کیسز موجود ہیں, جبکہ اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بھی 1,50,000 سے تجاوز کر چکی ہے. کیلیفورنیا, فلوریڈا اور ٹیکسس سمیت امریکہ کی کچھ ریاستوں میں روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز کی ریکارڈ تعداد سامنے آ رہی ہے. امریکہ کے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ متعدد ریاستوں میں کاروبار, ہوائی سفر اور عوامی تفریح کے مقامات قبل از وقت کھول دیے گئے. ان کا مزید کہنا ہے کہ وفاقی سطح پر مناسب رہنمائی اور ہدایات پر عمل درآمد کے فقدان کے سبب ریاستی گورنر صحت سے متعلق انفرادی سطح پر خود ہدایات جاری کر رہے ہیں, اور ان ہدایات کی نوعیت مختلف ریاستوں میں مختلف ہے. دنیا میں آسٹریلیا سمیت متعدد ملکوں میں بھی مستند کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. آسٹریلیا کی جنوبی ریاست وکٹوریا میں بدھ کے روز 723 نئے کیسز سامنے آئے اور 13 مزید ہلاکتوں کی نشاندہی کی گئی. وکٹوریا میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 9,900 سے بڑھ چکی ہے, جبکہ آسٹریلیا بھر میں کرونا وائرس کے 16,298 کیسز موجود ہیں اور 189 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین کے مؤثر ہونے کی تصدیق کے بعد آئندہ چند ہفتوں کے اندر اس کے وسیع پیمانے پر تجرباتی استعمال کی اجازت دے دی جائے گی. وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی ہے کہ یہ ویکسین کرونا سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کے پلازما میں موجود اینٹی باڈیز سے تیار کی گئی ہے. کرونا وائرس کے باعث رواں برس حج میں عازمین کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے افریقی ملک صومالیہ کی لائف سٹاک کی صنعت کو شدید دھچکا لگا ہے. صومالیہ ہر سال حج کے موقع پر سعودی عرب کو قربانی اور عازمین کی خوراک کے لیے لاکھوں جانور برآمد کرتا ہے. وقار محمد خان تفصیل بتاتے ہیں.
ریسرچ جنرل ویٹرنری میڈیسن اینڈ سائنس کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے 2019 میں حج کے سیزن میں 30,00,000 سے زائد بھیڑ, بکریاں, گائے, بیل اور اونٹ درامد کیے تھے, جن میں بڑا حصہ صومالیہ سے آیا تھا. لیکن اس بار عازمین کم ہونے کی وجہ سے سعودی عرب نے حج سیزن کے لیے صومالیہ سے جانور درامد نہیں کیے. دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں افراد حج کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں, اور گزشتہ سال دنیا بھر سے لگ بھگ 25,00,000 مسلمانوں نے حج ادا کیا تھا. تاہم رواں برس سعودی حکام نے کرونا وائرس کے باعث حج کو محدود کر دیا ہے. بعض رپورٹس کے مطابق اس بار صرف 10,000 تک عازمین حج ادا کر رہے ہیں. جنوبی صومالیہ سے تعلق رکھنے والے مویشیوں کے تاجر حسن فرا ہر سال حج کے دنوں میں بہت مصروف ہوتے تھے, اور ان کا زیادہ تر وقت بحری جہازوں میں مویشی لاد کر سعودی عرب بھیجنے میں گزرتا تھا. لیکن رواں برس ان کے بقول کرونا وائرس نے ان کا کاروبار تباہ کر دیا ہے. حسن فرح کہتے ہیں کہ کورونا کی عالمی وبا کے آنے سے قبل ان کا مویشیوں کی برآمد کا بہت بڑا کاروبار تھا اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، لیکن کورونا وائرس نے سب کچھ روک دیا ہے. صومالیہ کے ساحلی صوبے کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، یہاں جبا السفلی میں ہم ہر ماہ 2 سے 3 بار مویشی دیگر ممالک کو برآمد کرتے تھے، لیکن اب 3 ماہ میں 1 بار جانور برآمد کیے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے صومالیہ میں نمائندے خالد سعید کا کہنا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا کے باعث عائد پابندیوں کے باوجود صومالیہ کے مویشیوں کے تاجروں نے گزشتہ 4 ماہ کے دوران 13 لاکھ کے قریب جانور برآمد کیے. خالد سعید کے بقول رواں برس اپریل سے جولائی کے درمیان مشرق وسطی کے ممالک کو صومالی سے برآمد کیے گئے جانوروں کی مالیت $9 کروڑ سے $9.5 کروڑ تک تھی. دوسری جانب جبا السفلی صوبے کے دارالحکومت کسمایوں کے لائف اسٹاک کے ڈائریکٹر عبدالعزیز بشر ادن کہتے ہیں کہ جانوروں کی یہ برآمد گزشتہ برس کے مقابلے میں کم ہے. ان کے بقول مویشیوں کے تاجروں کا زیادہ تر کاروبار ہر سال حج کے سیزن میں ہوتا ہے، لیکن اس سال حج محدود کر دینے کے باعث صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے. عبدالعزیز کے بقول ایک بکرا عام حالات میں $70 سے $80 میں فروخت ہوتا تھا، جو اب $50 میں بھی فروخت نہیں ہو رہا. عالمی مالیاتی ادارے ورلڈ بینک کے مطابق صومالیہ میں اس وقت تقریباً 5 کروڑ 30 لاکھ کے قریب مویشی موجود ہیں. صومالیہ کی کل برآمدات میں مویشیوں کی اس تجارت کا حصہ لگ بھگ 75% بنتا ہے. کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے صومالیہ میں گلابانی سے منسلک ہزاروں خاندانوں کے ذرائع آمدن تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اور اس میں اس وقت تک بہتری کی امید کم ہی ہے جب تک کورونا وائرس پر قابو نہیں پا لیا جاتا.
میک میں ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ بچپن میں امریکہ آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری روکنے والے پروگرام کے تحت نئی درخواستیں وصول نہیں کرے گا. ڈاکہ نامی اس پروگرام کے تحت ایسے غیر قانونی تارکین وطن کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے جو بچپن میں امریکہ لائے گئے تھے. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر چارڈ ولف نے ایک سرکاری مراسلے میں لکھا کہ وہ بچپن میں امریکہ لائے جانے والے افراد کے بارے میں زیر التوا ڈاکہ پروگرام پر نظر ثانی شروع کروا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس دوران نئی درخواستوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. ان کی ایجنسی اس پروگرام میں شامل موجودہ افراد کو اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ اپنے قیام اور ورک پرمٹ کی مدت میں 1 سال کی تجدید کروا سکتے ہیں. پہلے یہ توسیع 2 سال کے لیے ہوا کرتی تھی. تیسری پابندی یہ لگا دی گئی کہ موجودہ شرکا کو سفر اور امریکہ دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف خاص حالات میں ہی اس کی اجازت دی جائے گی. صدر ٹرمپ کی طرف سے ڈاکہ پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر پچھلے ماہ سپریم کورٹ نے ایک حکم کے ذریعے یہ کہہ کر روک دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے صرف طے شدہ ضابطوں کی پیروی نہیں کی. یہ پروگرام 2012 میں سابق صدر براک اوباما نے نافذ کیا تھا. قائم مقام وزیر چارڈ ولف نے اپنے سرکاری مراسلے میں لکھا کہ کانگریس نے بھی اس مسئلے پر کچھ نہیں کیا، جبکہ انہیں اس کے مستقل حل کے لیے معقول وقت میسر تھا. منگل کو ہی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایک اعلی اہلکار نے نیوز بریفنگ میں بتایا کہ محکمہ نظر ثانی کے لیے مناسب وقت لے گا، اور اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کاروائی کب تک مکمل ہوگی. دا نیشنل امیگریشن لا سینٹر نے کہا کہ امیگریشن کے منتظر خاندانوں میں خوف و ہراس میں ایک ایسے وقت میں پھیلایا جا رہا ہے جب یہ کمیونٹی پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہے. پیر کے روزنامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ڈاکہ پروگرام پر کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس امیگریشن بل پر بھی کام کیا جا رہا ہے. ہم اہلیت کی بنیاد پر ایک نظام لانا چاہتے ہیں جو ان کی طویل عرصے سے کرنے کی خواہش تھی. شمالی شام میں لاکھوں افراد برسوں سے جنگوں اور سرحدوں کے درمیان پھنس کر رہ گئے ہیں، اور ان کے زندہ رہنے کا انحصار اقوام متحدہ کی امدادی خوراک کی فراہمی پر ہے. خطے میں کرونا کی وبا پھیل رہی ہے، اور ایسے میں اس ماہ کے اوائل میں اقوام متحدہ نے ان علاقوں میں امدادی خوراک فراہم کرنے والے ان 2 میں سے 1 سرحد کو بند کرنے کے حق میں ووٹ دیا جہاں سے ان پھنسے ہوئے لوگوں تک امداد پہنچ رہی تھی. سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ عام شہریوں کے لیے خوراک اور ادویات کی فراہمی کو اب بطور جنگی ہتھیار بھی استعمال کیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار حیدر مردوخ کی استنبول سے رپورٹ اسفر امام کی زبانی پیش ہے.
نامہ نگار حیدر مردوخ نے استنبول سے شامی مہاجر کیمپوں کے دورے کے بعد اپنی رپورٹ میں بتایا کہ بہت سے خیمے لوگوں نے اپنے ہاتھ سے سی کر بنائے ہیں. ترکی اور شام کی سرحد پر لگے خیمے اس کے مکینوں کی حالت زار بیان کرتے ہیں. انہیں خیموں میں مقیم ایک خاتون نے بتایا کہ وہ 1 سال پہلے یہاں آئی تھی. اس سے پہلے ان کا خاندان کھلے آسمان تلے سوتا تھا اور اوپر گولہ باری ہوتی تھی. سرحد پر گولہ باری بھی جاری رہتی ہے، اور انہی حالات میں لاکھوں بے گھر لوگ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. خوراک کی امداد ٹرکوں کے ذریعے آتی ہے اور اسی پر ان کا گزارا ہے. اگر یہ نہیں آئیں تو پھر بھوکے سونا پڑتا ہے. لوگوں کو اندیشہ ہے کہ اگر حالات یہی رہے تو پھر ان کا جینا محال ہو جائے گا. 2 ہفتے پہلے اقوام متحدہ کی ایک قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ٹرکوں کے لیے 2 کے بجائے صرف 1 بین الاقوامی سرحد کھولی جائے گی. امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس اقدام کی وجہ سے خوراک اور ادویات کی ترسیل میں بہت زیادہ کمی آئے گی، اور اس طرح بہت سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس قرارداد کے پس پردہ سیاسی عزائم تھے. روس اور چین نے امدادی پیکج کی تجدید کی قرارداد کو ویٹو کر دیا. اس کے بعد پھر سلامتی کونسل کے تمام ارکان کو اس پر متفق ہونا پڑا کہ صرف ایک سرحد کو کھلا رکھا جائے. روس کا کہنا تھا کہ عسکریت پسند کھلی سرحد کا فائدہ اٹھاتے ہیں. روس شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کرتا ہے اور شمالی شام سے بے گھر ہونے والے لوگوں کی غالب اکثریت باغیوں کے علاقوں سے بھاگ کر ان کیمپوں میں پناہ گزین ہوئی ہے. ادلب میں ایک سرگرم کارکن احمد خواجہ کہتے ہیں کہ شام کی جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. جنگ اور حملوں میں کمی آئی ہے اور اس کے بجائے خوراک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اس قرارداد کی منظوری سے ایک دن قبل شمالی شام کو ایک اور سانحے کا سامنا کرنا پڑا. کرونا وائرس بالا آخر ان علاقوں میں بھی پہنچ گیا جہاں پر 40 لاکھ سے زیادہ افراد کی آبادی ہے اور یہاں پر کرونا کو ٹیسٹ کرنے کی ایک مشین اور صرف 95 وینٹیلیٹرز ہیں. ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اگر یہ وبا زور پکڑ گئی تو اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں اور نہ مریضوں کا علاج معالجہ ہو سکے گا. کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن.
چار بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں ایپل، امیزون، فیس بک اور گوگل کے چیف آپریٹنگ آفیسرز کو بدھ کے روز امریکی قانون سازوں کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مارکیٹ پر اپنا اثر و نفوذ کیسے استعمال کرتے ہیں. امیزون کے سی ای او جیف بیزوس نے اپنی کمپنی کے کاروباری طریقوں اور اپنے حریفوں کے مقابلے میں کمپنی کی برتری کا دفاع کرتے ہوئے ہاؤس جوڈیشل اینٹی ٹرسٹ سب کمیٹی کو بتایا کہ 80% امریکی مجموعی طور پر امیزون کے بارے میں اچھا تاثر رکھتے ہیں. امریکی ایوان نمائندگان کی یہ کمیٹی کمپنیوں کے درمیان عدم اعتمادی اور مسابقت کے نقطہ نظر سے اختیار کیے گئے طریقہ کار کا جائزہ لے رہی ہے. سب کمیٹی کے چیئرمین ڈیوڈ سسلن نے اپنے ابتدائی بیان کے دوران کہا کہ امیزون اور دیگر ٹیک کمپنیاں اپنے اثر و رسوخ سے چھوٹے حریفوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں. سسلن نے کہا کہ ان کمپنیوں کے اختیار کردہ کئی طریقوں کے نقصان دہ معاشی اثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ کاروباری صلاحیت کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ملازمتوں کو ختم کرتے ہیں اور اخراجات میں اضافے اور معیار کو پامال کرتے ہیں. قانونی مبصر کہتے ہیں کہ ایپل کے ٹم کک، فیس بک کے مارک زکربرگ، گوگل کے سندر پچائی اور بیزوس کی مشترکہ طور پر اس سماعت میں شرکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ان کمپنیوں کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہے. ان چاروں ٹیک کمپنیوں کی مشترکہ سالانہ سیلز اندازاً سعودی عرب کی مجموعی قومی پیداوار کے برابر ہیں. اور چین کی معروف ٹیک کمپنی ہواوے دنیا بھر میں سب سے زیادہ موبائل فونز فروخت کرنے والی کمپنی بن گئی ہے اور اس نے جنوبی کوریا کی نامور کمپنی سیمسنگ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. کاشف افان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کی مصنوعات کا ڈیٹا مرتب کرنے والے ایک ادارے انڈسٹری ٹریکر کے مطابق ہواوے نے رواں سال کی دوسری سہمائی کے دوران دنیا بھر میں 5.80 کروڑ موبائل فونز فروخت کیے. اس عرصے کے دوران دنیا میں سیمسنگ کے 5.37 کروڑ موبائل فونز فروخت ہوئے. انڈسٹری ٹریکر نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا میں ہواوے کے موبائل فون سیمسنگ سے زیادہ فروخت ہوئے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے باوجود چین کی مارکیٹ میں ہواوے کی مصنوعات کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ سہمائی میں دنیا بھر میں فروخت ہونے والے ہواوے کے کل فونز میں سے 70% چین میں خریدے گئے، جبکہ اس کے مقابلے میں سیمسنگ کا چین کی مارکیٹ میں شیئر بہت کم رہا. ہواوے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے مارکیٹ میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی ہے. بعض ٹیکنالوجی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہواوے کے لیے صرف چین میں اپنا سکہ جمائے رہنا مستقبل کے لیے بہتر نہ ہوگا اور اسے مارکیٹ میں دیرپا ترقی کے لیے دنیا بھر کی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنا ہوگی. یاد رہے کہ ہواوے دنیا بھر میں ٹیلی کام نیٹورکنگ کی مصنوعات بنانے والی بڑی کمپنی ہے جو ان دنوں امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی کی لپیٹ میں ہے. امریکہ کا الزام ہے کہ ہواوے کے چین کی حکومت کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ اپنے ٹیک آلات کے ذریعے چین کے لیے جاسوسی کرتی ہے. امریکہ نے اپنی مارکیٹ میں ہواوے کو کاروبار سے بھی روک دیا ہے، جبکہ برطانیہ سمیت امریکہ کے کئی یورپی اتحادی بھی سائبر سیکیورٹی سے متعلق خدشات کے پیش نظر ہواوے کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کر رہے ہیں. ہواوے چین کی حکومت کے لیے جاسوسی کرنے کے امریکی الزامات مسترد کرتی آئی ہے، جبکہ چین کی حکومت نے بھی ان الزامات کو رد کیا ہے.
خبریں ختم ہوئیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
گزشتہ ایک عشرے سے بیجنگ جنوبی بحیرہ چین کے بیشتر حصے پر ایک طرح کی ملکیت کا دعویٰ کرتا آ رہا ہے جس کی بنیاد مبہم تاریخی دعووں اور ایک نقشے پر ہے جس میں 9 مقامات کو دکھایا گیا ہے جو بیشتر سمندری علاقے کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس علاقے میں متعدد غیر آباد جزائر اور کم گہرے اور زیر آب علاقے ہیں جن میں سے بہت سارے ایسے پانیوں میں گھرے ہوئے ہیں جہاں مچھلیوں کی بہتات ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ علاقے میں وسیع معدنی ذخائر ہوں جن میں ایک اندازے کے مطابق 2.5 ٹریلین ڈالر مالیت کے تیل اور قدرتی گیس کے اثاثے شامل ہیں۔ 2013 کے بعد سے بیجنگ نے جنوبی بحیرہ چین کے بیشتر علاقے پر کنٹرول جتانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں، اسی لیے وہ زمین کو قابل استعمال بنانے اور متنازع علاقوں پر فوجی تنصیبات کی تعمیر میں مصروف ہے جس کا مقصد بحری علاقوں پر دعویٰ جتانا ہے جس کی بین الاقوامی قانون میں کوئی بنیاد نہیں ملتی۔ چین دھمکیوں اور دوسری دعوے دار ریاستوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ کی مہم بھی چلاتا رہتا ہے۔ جولائی 2016 میں بحری قانون کے بارے میں اقوام متحدہ کے کنونشن کی شق 7 کے تحت قائم کیے گئے ثالثی کے ٹریبیونل نے فیصلہ دیا کہ چین کے لیے اس بات کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ وہ 9-ڈیش لائن کے ارد گرد جن کا تعین نہیں کیا گیا ہے تاریخی طور پر اپنے حقوق کا دعویٰ کرے، اور یہ کہ عوامی جمہوریہ چین کنونشن میں خاص طور پر درج چیزوں سے پرے سمندری حقوق کے دعوے نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود پی آر سی اپنے غیر قانونی سمندری دعووں پر زور دیتا رہتا ہے۔ 13 جولائی کو وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ جنوبی بحیرہ چین میں چین کے سمندری ملکیت کے دعووں کے بارے میں امریکہ کا موقف ٹریبیونل کے فیصلے کے بنیادی پہلوؤں سے ہم آہنگ ہے۔ جنوبی بحیرہ چین میں بیشتر علاقوں کے ساحلوں سے پرے بیجنگ کے دعوے مکمل طور پر غیر قانونی ہیں اور ان پر کنٹرول کے لیے چھیڑ چھاڑ کی اس کی مہم بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ 370 کلومیٹر کے اطراف پانیوں میں کسی اور ملک کے خصوصی اقتصادی زون پر چین کی سمندری ملکیت کو تسلیم نہیں کرتا جو اسپراٹلس میں ان جزائر سے تعلق رکھتے ہیں جو قانونی طور پر بحری علاقہ ہے، اور نہ ہی ہم جیمز شول جیسے زیر آب علاقوں پر اس کے دعووں کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی مسچف ریف اور سیکنڈ ٹومس شول کے کم مد و جزر والے بلند علاقوں کو جن پر بین الاقوامی قانون کے تحت کوئی بھی ریاست دعویٰ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اپنے طور پر انہیں جہاز رانی کے علاقے کی حیثیت دے سکتی ہے۔ اپنے حالیہ بیان میں وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ دنیا بیجنگ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ جنوبی بحیرہ چین کو اپنی جہاز رانی کی سلطنت سمجھ بیٹھے۔ ساحل سمندر کے وسائل پر ان کے قانونی حقوق کے تحفظ میں امریکہ اپنے جنوب مشرقی ایشیائی اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ کھڑا ہے جو بین الاقوامی قانون کے تحت دیے گئے ہیں اور ان کے حقوق اور ذمہ داریوں سے ہم آہنگ ہیں۔ ہم سمندری حدود کی آزادی اور اقتدار اعلیٰ کے دفاع میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جنوبی بحیرہ چین یا وسیع تر علاقے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے کلیے کو تھوپنے کی کوشش کو تسلیم نہیں کرتے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل دکھائی دے رہی ہے، اور دوہری شہریت پر وزیر اعظم عمران خان کے معاونین ظفر مرزا اور تانیہ ایڈروس مستعفی ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری اور بعض تجزیہ کاروں کی نظر میں دونوں کے استعفوں کا دوہری شہریت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ان دونوں معاونین خصوصی پر لگے بعض الزامات کی وجہ سے انہیں گھر جانا پڑا۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی رپورٹ میں۔
وزیر اعظم عمران خان نے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام تانیہ ایڈروس اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کے استعفے منظور کر لیے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تانیہ ایڈروس کا کہنا تھا کہ عوامی مفاد کی خاطر عہدے سے استعفی دیا. اپنے استعفی میں تانیہ ایڈروس نے کہا کہ ان کی کینیڈا کی شہریت سے متعلق تنازع پیدا کیا گیا. ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن میں شہریت جیسے تنازعات رکاوٹ ہیں. ظفر مرزا نے کہا کہ ڈیڑھ سال کے عرصے میں کئی جھوٹے الزامات کا سامنا رہا. کچھ عرصے سے مستعفی ہونے کا سوچ رکھا تھا, صرف کرونا پر قابو پانے کا انتظار تھا. وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کی نظر میں دونوں کے استعفوں کا دوہری شہریت سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ جو کام تانیہ ایڈروس کر رہی تھی وہی کام نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کر رہا ہے. ایک ہی کام کے لیے دو اداروں کی وجہ سے کام میں مسائل آ رہے تھے, جبکہ وزیر اعظم ظفر مرزا سے بھی مطمئن نہیں تھے.
تانیہ ایڈروس کا یہ پرابلم یہ چل رہا تھا کہ ایک ادارہ ہے این آئی ٹی بی, اور این آئی ٹی بی کا بھی تقریباً فنکشنالٹی وہی ہے جو کہ تانیہ جو کام کر رہی تھی. اب وہ ایک ہی کام کے لیے دو جو پیرلل کھڑی ہو گیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کام میں کافی پرابلمز آ رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پھر بہتر سمجھا کہ چلے میں ریزائن کر.
سینئر صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ دونوں معاونین پر سنجیدہ الزامات تھے. تانیہ ایڈروس نے ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے این جی او بنائی, جس کی فنڈنگ میں بیکاریوں کے الزامات سامنے آئے, جبکہ ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف نیب کی تحقیقات بھی جاری ہیں.
میرا خیال ڈاکٹر ظفر مرزا والے کیس میں تو الزامات تھے, اس کی نیب انکوائری بھی کر رہا ہے, کافی حد تک وہ کمپلیٹ بھی ہو گئی ہے, تو ان کا جو سلسلہ ہے اس میں تو انکوائری ہے. اس میں ان کو ہٹانے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ان کے اوپر لگائے جانے والے الزامات ہیں, جس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی تسلی کا جواب بھی نہیں دیا اس کا. اور دوسرے کیس میں مجھے لگتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آیا, اور اس کی ایک سیاسی وجہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کو ڈاکٹر وہ اپنا جہانگیر ترین لے کر آئے تھے.
کابینہ ڈویژن کی جاری کردہ تفصیلات اور کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر موجود تفصیلات کے مطابق تانیہ ایڈروس امریکہ, برطانیہ, سنگاپور میں 45,26,00,000 روپے مالیت کے مکانات کی مالک ہیں, جبکہ انہوں نے بیرون ملک میں 1,25,00,000 روپے کی سرمایہ کاری کی. تانیہ ایڈروس نے $95,789 پاکستان منتقل کیے, اور گاڑی خریدنے سمیت دیگر اخراجات کے لیے رقم بھی منگوائی. ان کے پاس 50 تولے زیور بھی موجود ہے. تانیہ ایڈروس پاکستان میں کسی بھی غیر منقولہ جائیداد کی مالک نہیں ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا کے اثاثوں کی مالیت 6,03,00,000 روپے ہے. معاملے خصوصی کے پاس 2 کروڑ روپے مالیت کا گھر اور 3 کروڑ روپے کے پلاٹس بھی ہیں. اہلیہ کے پاس 20,00,000 روپے مالیت کے زیورات بھی ہیں. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اقوام متحدہ نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان مخالف 6,000 دہشت گرد افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں. اس رپورٹ کی اہمیت کیا ہے اور یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کوئی چیلنج ہے؟ اسی بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دہشت گردی کے امور کے دو ماہرین میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلمان جاوید اور ڈیفنس یونیورسٹی کے ڈاکٹر خرم اقبال سے گفتگو کی ہے. پاکستان کے لیے اس رپورٹ کی اہمیت کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سلمان جاوید کہتے ہیں,
جعفر بہت شکریہ. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی اس رپورٹ کے اندر جہاں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں, کچھ انڈیویجولس جو ہیں وہ پاکستان اوریجن سے ہیں اور وہ افغانستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن کی اس رپورٹ میں واضح طور پہ اب یہ لکھا گیا ہے کہ انڈیا کی جو کچھ سٹیٹس ہیں, جس میں انڈیا کے ساؤتھ کی سائڈ سے کیرلا سٹیٹ سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس آئیسس جو آئیسس کے ہے اس کا باقاعدہ حصہ بن کے وہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس رپورٹ نے ان کو بریکٹ کیا ہے اینٹی پاکستان ٹیررسٹ گروپ سے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اینٹی افغانستان ہے یا اینٹی انڈیا ہے بلکہ یا اینٹی یو ایس ہیں, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6,000 ٹیررسٹ جو ہیں یہ اینٹی پاکستان ہے. اور 6,000 چھوٹی فگر نہیں ہوتی جب آپ کسی پروکسی کی بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ڈھکے چھپے لوگ نہیں ہیں, واضح لوگ ہیں, وہاں پہ نظر آتے ہیں, کسی نہ کسی ایریا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور افغان حکومت جو ہے اس کی پھر یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان کو ان کا سدباب کرے. پاکستان کی اس کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان بہت عرصے سے یہ بات کرتا ہوا آ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹیررزم ہو رہی ہے اس کے اندر پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا کم معاملہ ہے, اور جو ہمسایہ کچھ ممالک ہیں جس میں بھارت اور افغانستان دونوں کی جو ایجنسیز ہیں ان کا ہاتھ اکثر پاکستان کہا کرتا تھا کہ انوالوڈ ہے, وہ پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس رپورٹ کے تھرو.
پاکستان میں جو اب ریسنٹلی واقعات تو شروع ہوئے ہیں پھر نئے سرے سے ٹیررزم کے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کی کارستانی ہے؟
جو جن ٹیررسٹ کا اس رپورٹ کے اندر ذکر ہوا ہے وہ زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں ریلیجس جو رائٹ ہے, جو ریڈیکل رائٹ ہے اس سے. کچھ اس میں تذکرہ ہوا ہے پی ایل اے اور بھی جو ایتھنو نیشنل آرگنائزیشن ہیں ان کا. پاکستان میں جو ابھی ویو آ رہی ہے وہ ایتھنو نیشنل ٹیررزم کی آ رہی ہے, اور ان کے بھی جو ڈانڈے ہیں وہ یا تو افغانستان سے یا ایران سے جا کے مل رہے ہیں. یعنی میں ان کی اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا, لیکن ان کی سرزمین ضرور استعمال ہو رہی ہے اس کے اندر. اب وہ ان کے اپنے اندر کون سے ایلیمنٹس ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کو شیلٹر کر رہے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ ان اسٹیٹس کے جو کرتا دھرتے ہیں ان کو اس کے اوپر دیکھنا ہوگا.
بہت شکریہ سلمان جاوید صاحب. ڈاکٹر خرم یہ بتائیے کہ جو یونائٹیڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے کہ 6,000 ٹیررسٹ جو اینٹی پاکستان ہیں وہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں, پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے؟
یہ دیکھیے, یہ رپورٹ اہم ضرور ہے لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. گزشتہ 6 سال سے پاکستان سفارتی سطح پر یہ مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ آپریشن رد الفساد کے بعد تحریک طالبان پاکستان سے جڑے کئی ہزار لڑاکا یا جنگجو وہ افغانستان منتقل ہو چکے ہیں اور افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ بلوچ قوم پرست جو تخریب کار ہیں جنہوں نے اٹیکس کیے کراچی میں بھی اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی, ان کے ڈانڈے بھی افغانستان سے جا کر ملتے ہیں. پاکستان ایک طویل عرصے سے یہ مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اقوام متحدہ جیسے معتبر اور بین الاقوامی ادارے نے اس کو تسلیم کیا ہے. یہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے بہت مددگار ثابت ہو. جہاں تک ان 6,000 جنگجوؤں یا دہشت گردوں سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرات کی بات ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے دہشت گرد تنظیموں کا وہ خاصی حد تک ڈیمیج کر دیا گیا ہے. اس میں نہ صرف پاکستان کی مسلح افواج نے بہت اہم کردار ادا کیا بلکہ سرحد کے اس پار سے امریکی افواج نے بھی پاکستان کی اس میں خاصی مدد کی.
اس سچویشن میں اقوام متحدہ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, دہشت گردی کل بھی ایک ٹرانس نیشنل مسئلہ تھی, دہشت گردی آج بھی ایک ٹرانس نیشنل مسئلہ ہے اور دہشت گردی کل بھی ایک ٹرانس نیشنل مسئلہ رہے گا. اور کسی بھی بین الاقوامی نوعیت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس خطے کے ممالک ایک باہمی بد اعتمادی کا شکار ہیں تو ایسے موقع پر علاقائی اور بین الاقوامی اداروں کا کردار خاصی اہمیت حاصل کر جاتا ہے. اس لیے بین الاقوامی ادارہ جیسے یونائٹڈ نیشن ہے, اقوام متحدہ, اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, تب جا کر ہم اس ٹرانس نیشنل مسئلے کو ختم کرنے کے قابل ہوں. پاکستان میں اس کراس بارڈر ٹیررزم کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے جو علاقائی اور بین الاقوامی اسٹیک ہولڈر سے انہیں اعتماد مل گیا, مستقبل میں اگر پاکستان ان ایلیمنٹس کا خاتمہ چاہتا ہے جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کی حکومت اور وہاں پر موجود بین الاقوامی افواج جو ابھی وتھڈرا کر رہی ہیں ان کو اعتماد میں لے کر ان گروپس کے خلاف مانی خیز اقدامات کریں.
ڈاکٹر خرم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. افغانستان یا بھارت کی طرف سے فوری طور پر اس رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا, لیکن بھارت اور افغانستان دونوں کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ان کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اپنی سرزمین کو کسی دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتے اور نہ دیں گے.
امریکہ نے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر امریکی املاک کے دانش چوری کر رہا ہے. امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں چینی کونسل خانے کی بندش کا حکم بھی دے دیا گیا. دونوں ملکوں کے درمیان ڈرامائی طور پر کشیدگی میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ آئیے نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں.
ہیوسٹن میں چینی کونسل خانے کو بند کرنے کے لیے 72 گھنٹے کا وقت دیا گیا. یہ امریکی حکم نامہ اس وقت آیا جب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ڈنمارک کا دورہ کر رہے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ اس اقدام کے پیچھے کیا محرکات ہیں.
ہم نے دراصل اس بارے میں بات کی ہے. یہ صرف چوری کی گئی امریکی املاک دانش کے بارے میں ہی نہیں بلکہ یورپی املاک دانش سے متعلق بھی ہیں, جس سے یورپ اور امریکہ کے لاکھوں محنتی افراد کو اپنے روزگار سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں, جسے چینی کمیونسٹ پارٹی نے چرایا ہے.
وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ یہ چوری ایک طویل عرصے سے جاری تھی اور چین کو اس کا جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب ہم اس کو جاری رہنے نہیں دیں گے۔
چین نے اس کا فوراً جواب دیا ہے۔
چین اس اقدام کی شدید مذمت کرتا ہے اور زور دیتا ہے کہ امریکہ اس فیصلے کو واپس لے، بصورت دیگر چین لازماً اس کا مناسب جواب دے گا۔
کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی توقع نہیں کرتے، لیکن انہیں توقع ہے کہ چین اس کا جواب دے گا۔
مجھے یقین ہے کہ ووہان میں امریکی قونصل خانے کو بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ چینی امریکیوں کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہم نے بظاہر بیجنگ کو صرف 72 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔
ویڈیو رپورٹس میں دکھایا گیا کہ ہیوسٹن میں قونصل خانے کو بند کرنے کی خبر آتے ہی عمارت کے اندر آگ لگ گئی، جو بظاہر چینی ملازمین کی طرف سے دستاویزات کو جلدی سے تباہ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو نے کہا کہ ہیوسٹن قونصل خانے کی بندش ضروری ہے۔ ان کے مطابق یہ امریکہ میں چین کے جاسوسی کے وسیع نیٹ ورک کا ایک مرکز ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینڈیز نے کہا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے محرکات اور حکمت عملی کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اکثر چینی صدر شی جن پنگ کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین COVID-19 وبا اور ہانگ کانگ میں چین کے سیکیورٹی کریک ڈاؤن کی وجہ سے تناؤ بڑھ گیا ہے۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
ایک نئی طرز کے کلینک کا دعویٰ ہے کہ وہ صحت کی دیکھ بھال کی جدید ترین سہولیات مہیا کرنے کے لیے سب سے نئی ٹیکنالوجی اور پہنے جا سکنے والے آلات کا استعمال کر رہا ہے۔ ایسے کلینک کئی امریکی شہروں میں کھل رہے ہیں۔ یہ کام کیسے کرتے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں سین فرانسسکو کے ایک ڈاکٹرز آفس کے بارے میں رپورٹ، جسے سادیا زیبرانجا نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹیکنالوجی اور ادویات باہم مل جاتی ہیں۔
جب ہمارے ممبران یہاں آتے ہیں تو وہ آئی پیڈ پر آمد کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔
کئی امریکی شہروں میں اس طرح کے جدید دفتر کھولے جا رہے ہیں جہاں نہ صرف مریض کے اندراج اور ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینے کے ماڈرن طریقے زیر استعمال ہیں، بلکہ جہاں مریض ڈاکٹرز کے ساتھ دل کی دھڑکن اور سونے کی عادات وغیرہ سے متعلق وہ ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں جو پہنے جا سکنے والے آلات اکٹھا کرتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں آپ اس مشین کے ذریعے بغیر کچھ محسوس کیے اپنے پورے جسم کا معائنہ کر سکتے ہیں۔
یہ باڈی اسکینرز ہم نے یہاں فارورڈ میں ہی تیار کیے ہیں۔ اس پہ لگے سینسرز کی وجہ سے ہم اپنے ممبران کی صحت کے بارے میں مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
اس میں لگے جدید کیمروں کے ذریعے آپ قد، وزن، جسم میں آکسیجن کی سطح اور دل کی دھڑکن کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ سب ڈاکٹر سے ملے بغیر ہو سکتا ہے۔
عام طور پر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، آپ سیدھے معائنے والے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔
مریض اس کے لیے ماہانہ $149 ادا کرتے ہیں، جس میں کچھ دوائیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔
آپ اس فیس میں ڈاکٹر کے لامحدود وزٹس کر سکتے ہیں، اور اس ایپ کے ذریعے ہماری ٹیم کے اراکین 24 گھنٹے مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔
ڈاکٹرز کے ساتھ بات چیت کے اہم حصے یہاں اس ٹچ اسکرین پر موجود ہوتے ہیں۔ پہلے وزٹ میں آپ کے خون کے نمونے لیے جاتے ہیں، جن کا نتیجہ 20 منٹ میں آ جاتا ہے، اور یہاں جینیاتی ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے جو عموماً کہیں اور نہیں کیا جاتا۔
آپ کے جینز کے معائنے کے بعد ہم جدید سائنسی ثبوتوں کے ذریعے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی صحت کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
جدید ٹیکنالوجی اور جسم پر پہنے جانے والے آلات کے ساتھ ممکن ہے کسی وقت فارورڈ آپ کے ہاں بھی دستیاب ہو۔ جینا مشیل کے ساتھ سادیا زیبرانجا، وائس آف امریکہ۔
کئی امریکی ریاستوں میں پبلک مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر ویسٹ ہالی ووڈ میں بھی ماسک کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پولیس بھی متحرک ہو گئی ہے۔ خلاف ورزی پر $500 جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ فائزہ بخاری اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتی ہیں۔
ویسٹ ہالی ووڈ شہر کی عوام میں فی الحال تو پبلک مقامات پر ماسک پہننے کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کیا جا رہا ہے۔ حکم نہ ماننے والوں کا چالان کیا جا سکے گا۔
اس قانون پر عمل درآمد کے لیے ہمارا عملہ سڑکوں پہ لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے۔ تعلیم دینا اور قائل کرنا دونوں اہم ہے۔
ریاست کیلیفورنیا کے گورنر کی جانب سے پبلک مقامات پر ماسک پہننے کے حکم کے بعد اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. پہلی خلاف ورزی پر 300 جبکہ چوتھی پر 500 سے زیادہ ڈالر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، جس کی نوعیت مجرمانہ نہیں انتظامی ہے.
ہم جرمانے صرف انہی لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں جو ماسک پہننے سے بالکل انکار کرتے ہیں.
کرونا کے زیادہ کیسز کی بنیاد پر حکام مختلف علاقوں کو واچ لسٹ میں شامل کرتے ہیں. کسی بھی کاؤنٹی کو مسلسل 3 دن تک نگرانی کے دوران تفریحی نوعیت کے پبلک مقامات جیسے ریسٹورینٹس، سینما، چڑیا گھر اور عجائب گھر وغیرہ بند کرنے پڑتے ہیں.
دیکھیں، یہ یقیناً اچھا اقدام ہے. ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں ماسک پہننا ہے.
لاک ڈاؤن واچ لسٹ میں شامل ہونے والے علاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں جنوبی کیلیفورنیا کی بڑی کاؤنٹیز بھی شامل ہیں. اکثر افراد کے لیے کرونا وائرس کی علامات بخار اور کھانسی کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں، جو 3 ہفتے تک ختم ہو جاتی ہیں. لیکن عمر رسیدہ اور طبی مسائل کے حامل افراد کے لیے یہ وائرس شدید بیماری جیسے نمونیا یا موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکا.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم ہوتا ہے. بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.